یا شعر عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہیں، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہیں، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہیں، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہیں، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے، یاد ہر لیلائے فانی سرد پھر ہو جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغان، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغان، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغان، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغان، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغان، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے، عجیب و غریب کلام ہے حضرت والا کا۔ حقیقت یہی ہے کہ دل میں جو غیروں کا بسیرہ ہم نے کرایا ہوا ہے اور ہمارے دلوں میں بتوں کے نقوش موجود ہیں، یہ معنی ہیں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے۔ اللہ تعالی کی محبت تبھی دل میں آ سکتی ہے جب ہم غیر اللہ کی محبت دل سے نکالتے، اس میں اگرچہ آرزوؤں کا خون ہوگا لیکن جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ چند دن تم یہ مشقت اٹھا لو، خون حسرت کر لو، اللہ کو پالو، یعنی ایک نسخہ بتا دیا ہمیں، اور یہ ایسا نسخہ ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ بھی اصل میں اسی طرف نشاندہی کرتا ہے شعر۔ میں نے ایک بزرگ کو بیان میں سنا کہ انہوں نے بڑے ہی جذب کے ساتھ یہ شعر پڑھا اور اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ بھئی دل سے جب ہم غیر اللہ کو نکالیں گے تو اللہ ہمارے دل میں آ جائیں گے۔ اللہ کے آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر آدمی وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں، پھر آدمی وہ سننا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر زبان سے وہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی اس کی مرضی اللہ کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی کیفیت یہ ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ گئے، اور اس کے لیے شرط یہی ہے۔ کسی بزرگ سے جب کسی نے پوچھا کہ کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دونوں جہاں جس کی مرضی پر چل رہے ہوں؟ تو کہا کہ اچھا آپ اس قدر پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کا مطلب سمجھ لو، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، میری اپنی مرضی کوئی ہے ہی نہیں، میرا رب جو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں، اس لیے جہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے رب کی مرضی یہی، جب میری مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہو گئی تو پھر اس دل کی کیا کیفیت ہے کہ سارا جہاں اس کی مرضی پر، سارا کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، میرا اللہ جس میں خوش ہے میں بھی خوش ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی غیر اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت دل میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ جو خالق شمس و قمر ہے، شمس و قمر، چاند اور سورج ہماری دنیا کی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن پوری دنیا کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورج نکل آتا ہے تو جتنی بھی علائیں بلائیں ہیں ساری دور ہو جاتی ہیں، رات آتی ہے تو انسان کے دل پہ غم اور بوجھ سا آتا ہے، بعض اوقات خوف اور مختلف قسم کے خدشات یہ رات میں آتے ہیں۔ رات کو جب 2-3 بجے کوئی نکل رہا ہو، کہیں ایئرپورٹ ہی جا رہا ہو، تو دل میں بڑے وساوس، خیالات اور تشویش اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، دن میں جاتے ہوئے ایسے وساوس جو ہے وہ خیالات نہیں ہوتے۔ تو یہ سورج جب نکلتا ہے تو ہزاروں وساوس، شیطانیاں اور دوسری بہت ساری چیزیں اور خوف اور خدشات کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو یہ چاندنی رات بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی ٹھنڈک رکھتی ہے۔ تو یہ اس کی جو روشنی ہے سورج اور چاند کی، فرمایا کہ یہ خالق شمس و قمر، اس کے خالق کون ہے؟ شمس و قمر کے اللہ تعالی۔ اور جس دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے تو ان کی اس دل کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ سورج کر سکتا نہ چاند کر سکتا، یعنی اس کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامات والے بزرگ تھے، اگرچہ ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی خود سے یہ کوئی مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بزرگ کی دلیل ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتے۔ تو ایک موقع پر حضرت نے اپنی تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یعنی قطب الاقطاب بھی کہلاتے تھے، شیخ التفسیر بھی کہلاتے تھے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ بیان میں حضرت نے فرمایا کہ ایک بات تم سے میں کہتا ہوں اے لاہور والو، اور پھر فرمایا کہ میں نے زندگی میں اپنی زبان بند رکھی، لیکن اب جس بزرگ سے کے بارے میں میں کیا بتا رہا ہوں، چونکہ ان کا انتقال ہو گیا اس لیے اب ذکر کرتا ہوں، زندگی میں نے ذکر نہیں کیا کہ ان کا وعدہ تھا کہ تم کبھی کہو گے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بزرگ یہاں لاہور میں آئے، میں جب باہر نکلا گیا تو اتفاقا ان سے ملاقات ہو گئی، تو سلام دعا ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ بھئی تمہارے لاہور شہر کا عجیب حال ہے، میں جس دکان پہ دیکھتا ہوں، جس جگہ دیکھتا ہوں، مجھے سور، خنزیر اور اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، یعنی ہیں تو ظاہر میں شکلوں میں تو انسان ہیں لیکن حقیقت میں مجھے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، تو میں تو حیران ہوں کہ کہاں جاؤں اور کس کے پاس بیٹھوں، شکر ہے کوئی انسان بھی نظر آیا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ میرے پاس آئے، 3 دن یہاں قیام کیا شیراوالا گیٹ لاہور، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد تشریف لے گئے، کچھ عرصے اس کے بعد زندہ رہے۔ تو فرمایا حضرت نے میں کئی مرتبہ ان کے پاس زیارت کے لیے گیا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ جب آدمی کا دل روشن ہوتا ہے نا تو اسے حقائق نظر آنے لگتے ہیں، کہ بعض لوگ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں ظاہری آنکھوں سے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اپنے اعمال و کردار کی بنا پر کوئی سور ہوتا ہے، کوئی اور کتا ہوتا ہے، کسی اور شکل میں ہوتا ہے، تو جن کی قلوب اللہ نے جو ہے وہ مجلہ کر دیے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری آنکھوں سے دکھا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے دل کو مجلہ کرنا، دل کو روشن کرنا، یقیناً اللہ کے نام ہی کی بدولت یہ روشن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ حرام سے اس کو بچانا، تقوی والی زندگی گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بدولت انسان کا دل دل بنتا ہے۔ ایسے تو ہم سبھی دل والے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں تو مشہور بھی زندہ دلان لاہور بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن زندہ دلان کون ہوتے ہیں؟ جن کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو، بس جن کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو وہ زندہ دل ہیں۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے چاہے جیسے بھی ہوں، جتنا چاہے مذاق کرنے والے ہوں، ان کا دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ لوگ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ ہنسنا کوئی زندہ دلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جو منزلیں درپیش ہیں ان کو سامنے رکھ کر کبھی کبھی رونا بھی چاہیے آدمی کو، فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال آخرت کے اعتبار سے کس قسم کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، بے سوچے سمجھے زبان سے بدگمانی والے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کسی کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی اور وہ ایسا نہیں ہے تو یقیناً اللہ کے ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بدگمانی کرتا ہے گویا وہ تو اپنی گردن پھنسا دیتا ہے۔ اس لیے اچھا گمان رکھو، اچھے گمان پر اجر ملے گا اور بدگمانی پر تمہیں سزا ملے گی۔ اس لیے گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ تہمت سے متعلق ایک بات ذہن میں آئی کہ غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ قاضی القضات تھے وہاں کے، تو ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ خاتون جو کسی عورت کو غسل دے رہی تھی، یعنی وہ مر چکی تھی خاتون، دوسری خاتون اسے غسل دے رہی تھی، اور غسل کے وقت کچھ خواتین اور بھی جیسے کہ ہوتی ہیں دو چار ساتھ میں ان کی مدد کرنے والی، وہ بھی ساتھ تھیں، تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے غسل دیتے دیتے عورتوں سے کہا کہ ویسے تو ٹھیک ہے جیسی بھی تھی، لیکن اس عورت کا تعلق فلا مرد سے تھا، یعنی اس کا تعلق اچھا تعلق نہیں تھا اس سے۔ یہ بات اس نے زبان سے کہہ دی، کہہ تو دی اس نے، لیکن جس ہاتھ سے وہ غسل دے رہی تھی ہاتھ اس کا چپک گیا اسے۔ اب بہت کوشش کی کہ چھڑا لے، نہیں چھوٹا، حتیٰ کہ گھر والے کہنے لگے کہ بھئی جلد از جلد غسل دو تاکہ ہم لوگ اسے دفن کریں، رات ہو رہی ہے۔ اب وہ واقعہ چونکہ مدینہ منورہ کے مضافات کا تھا، یعنی شہر کا نہیں تھا، رات بھی گزر گئی، دوسرے دن صبح ہو گئی، یعنی روایتوں بعض کتابوں میں تو لکھا تقریباً تین دن اس طرح گزر گئے۔ کسی کے پاس کوئی گیا اور مسئلہ پوچھا کہ کیا کریں، تو اس نے کہا بھئی ہاتھ کاٹ دو۔ تو جن کی وہ عورت تھی انہوں نے کہا بھئی ہم تو اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتے، ہم اس کو عیبدار کیوں کریں؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں ہاتھ چپکا ہوا وہ گوشت کاٹ دو اس عورت کا، مردے کا۔ کہا کہ ہم اپنے مردے کی بے حرمتی کیوں کریں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا کہ حضرت ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی اور اس کا ہاتھ چپک گیا، اب وہ چھوٹنے میں نہیں آتا۔ دو تین دن گزر گئے، امام صاحب نے فرمایا کہ میں خود چلتا ہوں وہاں، اور پھر حضرت تشریف لائے، پردے میں سے پوچھا اس عورت سے جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا کہ تو نے کیا جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس کی بنا پر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ واقعتاً میں نہلاتے ہوئے میری زبان سے یہ بات نکل گئی تھی اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس کا تعلق فلاں شخص سے تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تو تم نے تہمت باندھی، تو کیا تمہارے پاس چار گواہ ہیں؟ یعنی چار گواہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کا عمل دیکھا ہو؟ کہا کہ نہیں، دیکھا تو نہیں۔ تو کہا کیا اس عورت نے تمہارے سامنے اقرار کیا تھا اپنے جرم کا؟ کہا کہ ایسا بھی نہیں۔ کہا پھر تو نے ایسی تہمت کیوں لگائی؟ کہا کہ گھڑا لے کے اس کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، یہ گزر رہی تھی، تو میں نے اس طرح کی بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے کہہ دی. فرمایا کہ تو نے اس پر تہمت لگائی. لہذا اپنے ساتھ جن لوگوں کو لائے تھے وہ عدالت کے کارندے تھے، کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، جو شریعت میں تہمت لگانے والوں کی سزا ہے کہ جو دوسروں پر، اور قرآن مجید کا حکم ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدہ، کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس چار گواہ بھی نہ ہوں تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. قرآن مجید سورہ نور کے اندر پہلے رکوع میں اللہ کا یہ حکم بھی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے، یعنی تہمت کی سزا. چنانچہ اس کو کوڑے لگائے گئے، 70-75 کوڑے بھی لگ گئے تب بھی وہاں چھوٹا نہیں، یہاں تک کہ 79 کوڑے ہو گئے تب بھی نہیں، اور 80 کوڑا جیسے ہی لگا اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا. تو یہ عبرت کی چیز ہے کہ تہمت لگانے کا بعض اوقات ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض اوقات دکھا دیتے ہیں، جیسے کہ بہت سے واقعات مختلف قسم کے ہوتے ہیں کہ بھئی تہمت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، کسی کی برائی کرنے سے بچا جائے، کیونکہ یہ سارے کام فسق و فجور کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اس لیے ان سے گریز کرنا چاہیے. تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا ہے. تو یہ بعض کام ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں دھکیلنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے لیکن وہ اسے جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس بیان میں آپ نے فرمایا کہ بھئی جو شخص اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، یعنی ان سے ملاقات نہیں کرتا، ان کے دکھ سکھ نہیں بانٹتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتے. تو اس مجلس میں ایک شخص تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر وہ اپنی خالہ کے گھر گیا اور جا کے ان کا معاملہ ان کے ساتھ خراب چل رہا تھا، تو جا کے ان سے معذرت کی، معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دوبارہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتے جس قوم میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو گویا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا مال بڑھے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ٹل جائے، یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک سرسبز ہو اور آباد ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو اس طرح بے شمار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں جس میں رشتہ داروں سے تعلقات نبھانے کا حکم فرمایا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، عمر بڑھے گی، رزق بڑھے گا، مال بڑھے گا، اور موت جو ہے وہ ٹلے گی. یعنی ایک وقت تو ہے وہ تو آئے گی، لیکن تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے کام کرا دیں گے، اس عمر میں برکت عطا فرما دیں گے. برکت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ڈبل ہو جائے، ایک آدمی کا کھانا ہے 10 آدمی کھا لیں، ایک تو یہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنا ایسا ہو جائے کہ سب کا پیٹ بھر جائے. تو دونوں اعتبار سے برکتیں ہی، یعنی واقعتاً وہ ڈبل تبل ہو جائے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ تھوڑا سا پانی ہے، آپ نے دیا، ایک نے پی لیا، دوسرے نے پی لیا، تیسرے، یعنی ایک ہی کٹورا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے ایسا چشمہ جاری ہے پانی کا، اور 80-80 کا لشکر اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگوں کا لشکر وہ سیراب ہو گیا اور پانی وہیں کا وہیں. تو یہ خیر و برکت کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ خیر کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ. وہ ایک قرن 100 سال پر محیط ہوتا ہے، تو 300 سال تک تو آپ نے فرمایا کہ خیر رہے گی، اس لیے فرمایا کہ لیکن سب سے بہترین زمانہ خیر کا میرا ہے، اس کے بعد پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. تو خیر کو آپ نے ان 300 سالوں میں بند فرمایا. اس کے بعد یقیناً جیسے جیسے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتی جائے گی، آپ کے اعمال سے دور ہوتی جائے گی، اسی طرح وہ خیر و برکتوں سے بھی محروم ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں. تو یعنی ایسی باتیں ہیں یہ کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ باتیں نکلی ہیں. ہمارا تو ایمان ہے یہ، اس لیے ایک تو اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ہم میں بہت کوتاہی ہے اس بات کی کہ ہم عزیزوں کا، رشتہ داروں کا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو یہ کس کام کے لیے ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ ضرورت کے وقت کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، اور پھر اگر وہ ضرورت مند اپنے عزیز رشتہ دار ہوں تو کیا ہی بات ہے، ان کا رتبہ تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا حق تو اور زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. تو بات یہ ہے کہ صرف ذکر و اذکار اور وظائف کا نام جو ہے یہ سلوک کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے حالات آتے رہیں اور جیسی جیسی ضرورتیں سامنے آتی رہیں ان ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا، ان پر عمل کرنا، یہ انشاءاللہ راہ سلوک کو آسان کر دیتا ہے. ہمارے بہت سے بزرگ اس بات میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کل تصوف بس اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ ہاتھ میں آدمی لمبی سی تسبیح لے کے بیٹھ جائے پھر نہ دنیا کو کوئی کام کرے. ایسا نہیں ہے. فرمایا اسی دنیا میں رہ کے اپنی جنت تلاش کرو، اسی دنیا میں رہ کے آخرت ڈھونڈو. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے عزیزوں کو چھوڑ دے، بلکہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلق رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، کوئی بات ہو جائے تو ان سے ان کا حال احوال لے پوچھے. اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں، مال میں، عزت میں اور اسی طریقے سے دیگر یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، اس کی ایک فہرست ہے بڑی لمبی اور طویل، اور بزرگان دین نے مختلف روایات سے اور احادیث سے ان کو اخذ کر کے لے کر ایک فہرست مرتب کی کہ یہ ساری فہرست صلہ رحمی کی ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے. اور صلہ رحمی میں جتنے عزیز رشتہ دار تعلق والے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. بعض اوقات ہمیں سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم ساری دنیا سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صاحب خیر ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو بعض اوقات میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بھئی یہ ویسے تو بہت نیک آدمی ہیں، ماشاءاللہ زکات بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، بلکہ اندرون سندھ خود جاتے ہیں اور جا کر سارے مدارس کا خود جائزہ لیتے ہیں اور جا کے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں اللہ نے جتنا دیا ہے خوب دے کے آتے ہیں. لیکن اپنے جو ڈرائیور ہیں، جو اپنے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ کہ جو تنخواہ سے ایک ٹیڈی بیئر سے زیادہ نہیں دیتے، جبکہ تنخواہیں بھی اتنی خاص نہیں ہوتی. تو میں نے کہا واقعی بھائی یہ تو کوتاہی کی بات ہے کہ آدمی دور دور جا کے یعنی ایک ایک ہزار گز دور جا کے جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرے، اور جو اپنے بالکل نظر کے سامنے ہیں اس کو ہم پوچھے ہی نا. تو الحمدللہ ایک موقع پر اللہ تعالی نے توفیق دی، میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا، ان کے بہت ہی قریبی تھے ان کو، کہ بھئی آپ کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں جو چیزیں آپ خیر خیرات دوسروں کو دیتے ہیں تو آپ کے جو ملازمین ہیں تنخواہ سے ہٹ کر، جو تنخواہ متعین ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سے ہٹ کر جو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً آدمی خیر خواہی کا سلوک کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کرا دیا، اتفاق سے شادی بیاہ کا کام آ گیا تو شادی بیاہ میں، البتہ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کا اہتمام کر دیا. کیونکہ آج کل تو اللہ معاف کرے لوگ شادی بیاہ کے لیے بھی زکات اور خیرات لے کر وہ عیش و عشرت والی شادیاں کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہوں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ صاحب بڑی زبردست شادی کی. یہ مقصد نہیں، مطلب ایسے جو ضرورت کی چیزیں ہیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک آدمی کو تعاون کرنا چاہیے. تو بہرحال جب غیروں کے ساتھ آدمی تعاون کرتا ہے تو اپنے اس سے زیادہ مستحق ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے تین پڑوسی ہوتے ہیں یا تین حیثیتیں ہوتی ہیں پڑوسیوں کی. یعنی ایک روایت تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل امین آ کر پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب شاید آپ اللہ رب العزت پڑوسیوں کے وراثت میں بھی شریک کر دیں گے، یعنی اس قدر حقوق بیان فرمائے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھی پڑوسی ایک تو وہ ہے جو تمہارے بالکل گھر کے سامنے ہے یا بالکل برابر میں ہے، تو اگر وہ صرف پڑوسی ہے تو یقیناً اس کے بھی بڑا حق ہے، لیکن اگر پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے تو اس کے ساتھ دو حق لگ گئے، کہ ایک تو پڑوسی ہے اور دوسرا مسلمان، اور تیسرا یہ کہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ عزیز رشتے دار بھی ہے، تو اب تین حق منسلک ہو گئے اس کے ساتھ، اس لیے تم اس کے حق میں اور زیادہ اہتمام کرو ادائیگی کا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر پڑوس میں غیر مسلم بھی ہو تو اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی جو ہے وہ پڑوسی کا حق ہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے. لوگ جو ہیں ہواؤں میں اڑنے کو بزرگی سمجھتے ہیں، لیکن یا پانی کے اوپر چلنے کو بزرگی سمجھتے ہیں، تو یہ کام تو مچھلیاں کر لیتی ہیں، مچھر کر لیتے ہیں، مکھیاں کر لیتی ہیں اڑنے کا، یہ کوئی بزرگی کا کام نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، ضرورتوں کا بھی دوسروں کے خیال رکھیں، اور واقعی اگر کوئی ضرورت مند ہے اور ہم کر سکتے ہوں جس حد تک اس کی ضرورت پوری کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مال اٹھا کر اس کو دے دو، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کام ہم اس کے لیے کر دیں. اور پھر خاص طور پر عزیز رشتے داروں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت کسی نہ کسی درجے میں انسان کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس درجے میں محتاج ہیں یا کس قدر ان کو ضرورت ہے، تو وقتاً فوقتاً ان کے حال احوال کی خبر بھی لیتے رہنا چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اونٹنی پر غالباً سوار تشریف لے جا رہے تھے، اس نے آپ کی نکیل پکڑ لی اونٹنی کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات مجھے نصیحت فرما دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے آسانی کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کے وقت کی پابندی کرو، زکات دو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کا خیال رکھو. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ آپ کے پاس رخصت ہونے لگا آپ نے فرمایا کہ جو باتیں میں نے اس کو کہی ہیں اگر اس پر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے جنت ملے گی. تو یہ معمولی دیکھیں کام تو ایسے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں تو بہت بڑی چیز ہے. بعض اوقات اللہ تعالی کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، معمولی سے کام پہ اللہ تعالی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. جیسے ایک شخص نے دیکھا کہ کتا جس کو مرض تھا، خارش تھی، یعنی جس کو دیکھ کے گھن آتی تھی، سردی میں ٹھٹر رہا تھا، ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، اس کو اٹھا کے لے آئے اور لا کے اس کی مرہم پٹی کی، اس کے زخموں کا علاج کیا اور اس کے بعد کچھ عرصے تک کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا. تو اس بنا پر اللہ نے مغفرت فرما دی. اسی طریقے سے ایک عورت جو بدکارہ تھی، اس نے ایک جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی کہ پچھلی قوموں کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ جب کرم فرمانا چاہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بخش دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں ایسے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے والے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ سے تعلق ہمارا خراب ہوتا ہو. تو ان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عزیز و اقارب رشتے دار اپنے جو ہے ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے احوال کی باز پرس کرتے رہنا چاہیے. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں کیا عمل کروں کہ جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ ہیں؟ کہا کہ والدہ تو نہیں ہے. کہا اچھا تو خالہ ہیں؟ کہا کہ ہاں جا اس سے حسن سلوک کر. تو اپنے خالہ کے پاس چلا گیا تو اس نے ان کے حسن سلوک کرنے لگا. اس سے پتا چلا کہ بعض اوقات اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے جو قریبی ہیں ان سے بھی آدمی حسن سلوک کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کو درجات عالیہ نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ان کے دوستوں کا اور جن سے ان کا تعلق تھا ان کا خیال رکھے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو راضی کر دیں گے. یعنی زندگی میں اگر وہ راضی نہیں بھی تھا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی، اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ راضی فرما دیں گے. تو بہرحال بعض اوقات عمل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے عمل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے, ہم پر کرم فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت خاص میں ہمیں چھپا لیجیے. یا اللہ غوش رحمت میں ہمیں چھپا لیجیے. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے محبوب کی امت میں ہیں, اپنا فضل فرما لیجیے, ہماری لاج رکھ لیجیے, امتی ہونے کی لاج رکھ لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کی عظمت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے, ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن جن کاموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس زمانے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں یا اللہ جو ہم پر پوشیدہ ہو گئیں, حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا. اپنے فضل سے ہم سب کو حق پر چلائیے, حق پر چاہے حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں, تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ وجود آپ کے ہمارا کوئی نہیں. اے اللہ آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں, آپ ہی ہمارے اے اللہ سے سہارا ہیں, آپ ہی ہمارے لیے ٹھکانہ ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کے سوا کس پر دیکھیں؟ اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیں, ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیں, ضرورتیں پوری فرما دیں. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے, ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لیجیے, پریشانیوں سے بچا لیجیے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں, آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں, ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے جیسو کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہم صرف آپ کے حوالے ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. سر سے لے کے پیر تک اے اللہ جتنی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو عاجز کر دیتی ہیں, یا اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اے اللہ تمام گھناؤنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما دے. سر سے لے کے پیر تک اے اللہ ساری بیماریوں سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں, ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا لیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں اپنے فضل خاص سے, ان سب کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو لوگ اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو جائے اچھے رشتے عطا فرما دیجیے, جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے. لڑکے والوں کو بھی اللہ رشتے عطا فرما دیجیے, اور لڑکی والوں کو بھی اللہ اچھے رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبت بھی عطا فرمائیے, دین متین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. اے اللہ موجودہ زمانہ جو لڑائی جھگڑوں اور فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے دل سے کینے کو، بغض کو، عداوت کو نکال دیجئے، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، اے اللہ خیالات نفسانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خیالات شیطانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، آپ کرم کرنے والے ہیں کرم فرما دیجئے، آپ رحم کرنے والے ہیں رحم فرما دیجئے، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ میں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ میں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ میں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے، اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے، اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے، اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم کے طالب ہیں، اے اللہ آپ سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اے اللہ ہم صرف آپ سے رحم کے طالب ہیں، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ اپنی نظر کرم ہم پر ڈال دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنی نظر رحمت ہم پہ ڈال دیجئے، اے اللہ نظر رحمت ہم پر ڈال دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دیجئے، عزیز اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، اسی طرح ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے، اور ان کے بھی آبا و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو جس وقت جل رہا ہے، مختلف آگ ہیں جو ہمیں اپنے لپیٹ میں لے رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ان شیطانی کھیلوں سے بچا لیجئے، اے اللہ شیطانی اعمال سے بچا لیجئے، اے اللہ جو لوگ گھراؤنے کھیل کھیل رہے ہیں، اے اللہ سازشیں کر رہے ہیں ملک کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف، اپنے فضل سے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ لوگوں کی جان ان سے چھڑا دیجئے، اے اللہ آپ کریم ہیں کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کو حکمرانی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو جو قرآن و حدیث کو جاننے والے بھی ہوں، خود بھی عامل ہوں اور عمل کرانا جانتے بھی ہوں، اے اللہ تعالی تاکہ حکم شریعت کو نافذ کیا جا سکے، اپنے فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ اب تو لوگ بھی ہمارا تماشا دیکھتے ہیں، غیر بھی تماشا دیکھتے ہیں، کفار و مشرکین تماشا دیکھتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ اچھی سوچ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے، آپس کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپس کی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ کوئی کسی کو مارے نقصان تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، کلمہ گوؤں کا نقصان ہوتا ہے، آپ فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں دین نہیں ہے ہمیں دین سکھا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہمارے گھروں میں نافذ فرما دیجئے، عافیت اور خیر کے ساتھ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اسے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنا فضل خاص فرما، جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، یا اللہ اسی طرح جو خواتین ہیں، اے اللہ جس کو جو بھی بیماری ہے آپ جانتے ہیں، بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، ہم تیری رحمت کے طالب ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ آپ سے تیری رحمت کی اے اللہ بھیک مانگتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، سر سے لے کے پیر تک جتنی بیماریاں ہیں، اے اللہ جتنی بیماریاں سر میں ہیں، اے اللہ جتنی بیماریاں جس سینے میں ہیں اور اسی طریقے سے پیٹ میں ہیں، اور یا اللہ اسی طریقے سے جسم کے جس حصے میں بھی، اے اللہ کوئی بھی بیماری ہے آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں، ایسے اعمال سے بچائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں، ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ہم سے بہتر ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے لیکن نہ کہہ سکے آپ جانتے ہیں اپنے فضل، ان کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ اہل حق کی مدد فرما، اے اللہ اہل حق کی مدد فرما، اے اللہ اہل حق کی مدد فرما، اور ہمیں ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.